صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفرائض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، قرآن مجید کی مختصر سی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اور ایک حدیث مبارکہ. اس آیت مبارک کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ میرے رسول ہو اور میرے نبی ہو، کلو من الطیبات، پاکیزہ غذا، حلال غذا، طیب غذائیں کھائیے، واعملوا صالحا، اور اچھے عمل کیجیے، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے ہم واقف ہیں. اور حدیث مبارکہ جو بیان کی گئی اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی یہی ہے تقریباً، کہ فرائض کے بعد جو دوسرا فریضہ عائد ہوتا ہے لوگوں پر وہ طلب رزق حلال ہے. جس طرح سے آدمی پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ، حج اور دیگر چیزیں، یہ اولین فرائض میں سے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا فریضہ جو ہے وہ کسب حلال، حلال طیب کی تلاش، اس کی طلب انسان کے دل میں ہو. اور جب آدمی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا بھی فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ طلب سچی ہو. اس زمانے میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. لوگ صرف ایک ہی بات چاہیں گے کہ ان کے پاس مال آئے، چاہے کہیں سے آئے، ذریعہ حلال ہو یا حرام ہو اس کی فکر نہیں ہوگی. چنانچہ آج وہ دور ہے جو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آدمی حلال و حرام جس طرح سے بھی اس کے پاس مال آئے اسے حاصل کرنے کی جستجو میں اور فکر میں رہتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب مال حرام کھاتا ہے اور جو گوشت حرام مال سے نشو نما پاتا ہے اس سے کبھی اچھے اعمال صادر نہیں ہوتے، اس میں شجاعت اور بہادری پیدا نہیں ہوتی. بخلاف اس کے کہ جو مال حلال طیب ہو اور گوشت جو ہے وہ حلال مال سے نشو نما پائے، تو ایک تو یہ کہ اس میں اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس سے اعمال صالحہ صادر ہوتے ہیں، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھائیے، اور پاکیزہ چیزیں حلال ہی ہو سکتی ہیں، حرام نہیں ہو سکتی. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ واعملوا صالحا، اچھے عمل اختیار کیجیے. تو پاکیزہ مال جب انسان کھاتا ہے، رزق حلال اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، تو یقیناً اس سے اعمال صالحہ پیدا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں. اور خدا نہ کرے اگر آدمی حرام مال کھاتا ہے، رزق حرام اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اس کے نتیجے میں پھر اس سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، اور اس سے طبیعت میں بزدلی پیدا ہوتی ہے، شجاعت کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعد الفرائض، یعنی اولین درجے کے فرائض تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہیں، اس کے بعد جو دوسرا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسب حلال کی تلاش کرے، طلب کرے، ڈھونڈے اسے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں نہ بیٹھے اور یہ نہ کہے کہ صاحب رزق حلال خود ہی آئے گا میرے پاس، بلکہ اس کو تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، کوشش کرے آدمی، اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ پھر عطا بھی فرما دیں گے انشاءاللہ. اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا یہ مناسب نہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہبانیت نہیں سکھائی کہ آدمی بس بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے، یا جنگلوں میں نکل جائے، یا پہاڑوں پہ چلا جائے کہ صاحب بس میں تو کچھ کروں گا نہیں. بات یہ ہے کہ ہم پر کچھ اللہ نے دوسرے لوگوں کے حقوق رکھے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی بچوں کے حقوق ہیں. یہ سب ادائیگی کس طرح سے ہوگی؟ آدمی کچھ کرے گا تو ہی ان کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اس لیے بالکل یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کو شریعت نے منع کیا ہے. البتہ رزق طلب کسب حلال یہ عبادت ہے، لیکن یہ بھی ساتھ میں فرما دیا کہ دوسرے درجے کی عبادت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی، بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نماز چھوڑ دیں یا روزہ چھوڑ دیں یا حج نہ کریں، ہم نوکری کر رہے ہیں صاحب، رزق حلال کھا رہے ہیں کما رہے ہیں، یہ بھی ایک فریضہ ہے. تو بلا شبہ فریضہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پہلے فرائض کو ادا کرتے ہوئے ان دوسرے درجے کے جو فرائض ہیں اس پہ مشغول ہونا یہ مطلوب ہے. کہ پہلے فرائض، یعنی کوئی آدمی اگر ڈاکٹر ہے تو ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر ہے، علاج کر رہا ہے لوگوں کا، تو بلا شبہ ایک بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کی وجہ سے اب نماز پڑھنا چھوڑ دے کہ صاحب میں تو ایک کام کر رہا ہوں، مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں، لہذا نماز وہ بھی ہے، لیکن میں بھی جو کام کر رہا ہوں یہ بھی فریضہ ہے، لہذا نماز چھوڑ دی جائے اس کے لیے، یہ مناسب نہیں. ہاں الا یہ کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مریض آ جائے کہ جس کی جان پر بری ہوئی ہے، اب دو چیزیں ایک ساتھ آ گئی کہ نماز کا بھی وقت آ گیا اور ایک مریض ایسا آ گیا ہے، تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی جان بچاؤ، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ضرور کریں. ایسی صورت میں چاہے نماز کو مؤخر کر دے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نزلے کھانسی میں مبتلا ہے یا بخار میں مبتلا ہے اور آپ اس کو دیکھنے کی وجہ سے اپنے فرض کو چھوڑ دیں، نماز کو یہ جائز نہیں ہوگا. کوئی ایسی صورت ہے، خدا نہ کرے بالکل کوئی جاں بلب مریض ہے، تو وہ ایک الگ صورت، وہ مستثنا ہے، اور اس کو دیکھنے سے شریعت نے منع بھی نہیں کیا کہ ایسے وقت میں اس کا جان بچانا یہ ضروری چیز ہے، تو پہلے اس کام میں آپ لگ جائیں، لیکن اس سے فارغ ہوتے ہی سب سے پہلے پھر اپنی نماز ادا کریں. تو بہرحال یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جس طرح اور فرائض ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا ہی میں ہمارے دین کو رکھا ہے اور ہماری آخرت کو بھی رکھا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہی اگر دین پر عمل کر رہا ہے تو دنیا کو اس کو چھونا کوئی حرام ہو جائے گا، یا اس کو استعمال کرنا اس کے لیے ناجائز و حرام ہے. ہاں البتہ جائز طریقوں سے جو چیز آئی ہو اس کو استعمال کرنا بھی جائز، اس کا خود استعمال بھی جائز، کیونکہ ہماری آخرت اس دنیا ہی میں پوشیدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں فرما بھی دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جب تھے تو ایک نبی سے جب ملاقات تھی تو انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قوم تک یہ بات میرا پیغام پہنچا دیجیے گا کہ جنت تو چٹیل میدان ہے، یہاں تو تم جو عمل کرو گے دنیا میں اسی سے تمہاری آخرت بنے گی. تو آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، معاملات صحیح طریقے پر کرتا ہے، تو یقیناً یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے ہماری آخرت بنتی ہے. ایک صاحب ایک زمانے میں ہمارے پڑوسی تھے، ان کا انتقال ہو چکا اب تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن پہلے وہ ایک کارپینٹر تھے مثلا کام کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ ایک دفعہ اچانک آئے، پتہ چلا کہ جی انہوں نے ٹوپی بھی رکھی ہوئی سر پہ، داڑھی بھی رکھی ہوئی سر، بہت اچھی خوشی کی بات ہوئی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بعض لوگ ان کے گھر پہ آتے ہیں تو اب ان سے ملتے ہی نہیں. وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تمہیں پیسے دیے تھے، تم سے پیسے وصول کرنے ہیں اور ہمارے فلاں چیز کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے. تو ایک دن وہ بڑی مشکل سے باہر نکلے اور کہا جی میں نے دنیا داری چھوڑ دی ہے ساری. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے دینداری اختیار کر لو تو لوگوں کا مال کھا جاؤ، لوگوں کے پیسے نہ دو، جو ذمہ داری ہیں ان کو ادا نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسرے کے حقوق کو ضائع نہ کریں، کسی کا حق چھینے نہیں، کسی کا مال ناجائز طریقے پر نہ دبائیں. دین تو یہ سکھاتا ہے، یہ تھوڑی سکھاتا ہے کسی کا مال لے کے واپس نہیں کرنا. آج ہمارے عام معمول بنا لیا اس بات کو، قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے، وعدے پر نہیں دیتے اور اس کو بار بار گھماتے رہتے ہیں، بیچارہ جوتیاں چٹک جاتی ہیں اس کے، سالوں اور مہینوں اور اس طریقے سے گزرتے چلے جاتے ہیں اور جو بیچارہ پریشان ہوتا ہے. جو آدمی ہمارے کام آیا ہے ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس کے وقت پر کام آئیں، اس کا اول تو جو وقت طے کر لیا ہے اس پر اس ادائیگی کر دیں، لیکن بالفعل اگر ادا نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا تو ہم میں ہونا چاہیے، اتنا ضمیر کہ ہم اس سے کہیں کہ اس وقت میرے حالات خراب ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ جیسے ہی ہو جائیں گے میں ادا کروں گا، اور اخلاص کے ساتھ کوشش کرتا بھی رہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کی ادائیگی کی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر شروع ہی میں نیت خراب ہو
کہ ایک دفعہ دے دے مجھے یہ قرض, پھر دیکھتا ہوں کچھ سے لے گا, مجھ سے وصول کیسے کرے گا. اگر نیت ہی خراب ہے اس کی تو کہاں سے دے گا. تو میرے بھائی دین ہمارا الحمدللہ دین فطرت ہے, ایسی کوئی بات وہ نہیں سکھاتا جو فطرت کے خلاف. ہاں البتہ کسی کی فطرت ہی مسخ ہو جائے وہ ایک الگ بات, اس کو یہی نہیں پتا وہ دین فطرت کیا چیز. تو بہرحال طلب رزق حلال یہ عبادت ہے, اس کے لیے یقیناً انسان کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. بزرگان دین نے اس سے منع بھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے سوال کیا, مانگا کچھ. آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک دو چیزوں کا اس نے ذکر کیا کہ یہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ لے آؤ. جب وہ لے آیا تو آپ نے جس طریقے سے نیلام ہوتا ہے اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ بھائی کون ہے جو اس کو دو درہم میں لے لے. تو ایک صاحب نے کہا کہ جی ایک درہم میں لے سکتا ہوں. آپ نے پھر فرمایا کہ کوئی ہے جو دو میں لے لے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں دو درہم میں لینے کو تیار ہوں. تو آپ نے وہ چیزیں ان کو دے دی اور دو درہم لے کے اس شخص کو دیے اور فرمایا کہ اس سے جاؤ ایک لکڑی لاؤ اور اس میں ایک پھل لے کے آؤ جو کلہاڑی کا, اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پھل کو جو ہے اس کلہاڑی کے دستے میں ٹوک دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور جنگل میں جاؤ, جا کے لکڑیاں کاٹو اور اس سے گزر بسر کرو بجائے اس کے کہ تم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ. تو وہ شخص جنگل چلا گیا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اب میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں اتنے دن تک. چنانچہ وہ شخص چلا گیا اور اب اس کا کام یہی تھا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور لا کر شہر میں لا کے فروخت کر دیا کرتا. اس سے جب کچھ پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے تقریباً 10-15 دن کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا. آپ کو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم لوگوں سے مانگو اور اس مانگنے کے نتیجے میں لوگ تمہیں دیں اور قیامت کے دن تم اس حال میں اللہ کے سامنے پیش ہو کہ تمہارے چہرے کا گوشت نچا ہوا ہو, تمہاری عزت داغدار ہو اور تمہارا جو ہے وہ لوتھڑے کی شکل میں ہو, تمہاری آبرو جو ہے یعنی پانی چہرے کا وہ ضائع ہو جائے, عزت ختم ہو جائے. تو اس لیے فرما مانگنے سے بہتر محنت کرے آدمی, اور اس محنت میں آدمی کو شرم بھی نہیں کرنی چاہیے. کسب الحبیب یہ ایک حدیث میں آتا ہے اور آپ نے فرمایا الکاشب حبیب اللہ, کسب کرنے والا محنت کرنے والا کی کمائی کر کے کھانے والا اللہ کو محبوب ہے. ایک شخص کو آپ نے دیکھا بڑی عبادت کر رہا تھا جنگل میں. کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دن یہ عبادت کرتا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا, بس اللہ کرتا رہتا ہے. تو فرمایا پھر اس کے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے, کہاں سے کھاتا پیتا ہے؟ فرمایا اس کا ایک بھائی ہے جو محنت کرتا ہے اور اس کو خود بھی کماتا ہے, کھاتا ہے اور اس کو بھی کھلاتا ہے. فرمایا اللہ کی نظر میں اس کا درجہ اس سے بڑھ کر, یہ جو رات دن بیٹھ کر صرف عبادت تو کر رہا ہے لیکن کرتا کچھ بھی نہیں ہے, فرمایا کہ اس کا درجہ جو ہے کم ہے. اور جو محنت کر رہا ہے خود اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی, ساری بات اپنے گھر کو بھی پال رہا ہے, بھائی کو بھی پال رہا ہے, خود اپنے لیے بھی محنت کر کے انتظام کر رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کا درجہ اللہ کو کے نزدیک زیادہ بڑا ہوا ہے بنسبت اس شخص کے. تو اس لیے فرمایا الکاشب حبیب اللہ, ہاتھ سے کمائی کرنے والا, کسب کرنے والا, محنت کرنے والا اللہ کو محبوب. تو میرے عزیزو رزق حلال کی طلب اور جستجو یقیناً یہ بڑی چیز ہے, بہت بڑی دولت. انڈیا میں دیوبند میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے, غالباً عبداللہ شاہ ان کا نام تھا, شاہ عبداللہ. اور جنگل میں وہ اسی طریقے سے جایا کرتے تھے اور گھاس وغیرہ کاٹتے تھے, صبح جاتے تھے عصر کے وقت لا کر فروخت کیا کرتے تھے, اور لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ وہ کب وہ آئیں اور ان سے ہم گھاس خریدیں. تو جب ان کو دور سے دیکھتے تو بہت سے لوگ بھاگتے تھے, جو پہلے ہاتھ رکھ دے ان کی گٹھڑی پہ گٹھے پہ گھاس کے وہ گٹھا اس کا ہونا ہو جاتا تھا, اور چارانے کا فروخت کرتے تھے نہ اس سے کم میں نہ اس سے زیادہ میں. اور پھر وہ جو چارانے ان کو حاصل ہوتے تھے اس کو انہوں نے اس طرح سے تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک آنا تو اپنے ذات پہ خرچ کرتے تھے اور ایک آنا اپنی بیٹی تھی اس کو دیا کرتے تھے, ایک آنا غریب غربا میں تقسیم کر دیا کرتے تھے فقرا میں, اور جو ایک آنا تھا اس کو بچا کر رکھتے تھے علماء صلحاء کی دعوت کے لیے. اور جب 3-4 روپے ہو جاتے تھے جمع تو پھر وہ بزرگان دین کی خدمت میں جاتے تھے اور جا کر یا تو دعوت یعنی اپنے گھر پہ اہتمام کرتے تھے کچھ, اور بعض اوقات یہ بھی نہیں کر سکتے تھے, وہ تو 3-4 روپے لے جا کر انہیں دیتے تھے کہ بھائی میں چونکہ خود بھی اپنا اچھا پکا نہیں سکتا, آپ لوگ خود ہی جو ہے وہ پکا کے کھا لیں. اور بعض موقع پہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ وہ اس معاملے میں حرفاً مولا آدمی تھے, سینہ پیرونے کا کام بھی کر لیتے تھے اور بھی بہت سے کام کرتے تھے, کھانا بھی پکا لیا کرتے تھے. تو اس موقع پر بعض اوقات ان کو دے دیے جاتے تھے وہ پیسے, اور وہ بازار جا کر خود ہی کھانے پینے کی چیزیں لاتے اور لا کر پھر وہ خود پکاتے, اور پھر بیٹھ کر جو بعض علماء صلحاء ہوتے تھے ان کی دعوت کرتے تاکہ وہ سب بھی کھائیں, اور وہ لوگ بہت رغبت کے ساتھ اس کھانے کو کھاتے تھے. تو اس زمانے کے جو بڑے بڑے اولیاء صلحاء تھے وہ فرماتے تھے کہ اس کھانے کا ہمیں انتظار رہتا ہے, کیونکہ اس کے کھانے کے بعد ہم 1 مہینے تک انوار و برکات محسوس کرتے ہیں اپنے قلب میں, اپنی عبادتوں میں, یعنی عبادتوں میں دل لگتا ہے. یہ انوار و برکات ہوتے ہیں رزق حلال کے, کہ انسان جب رزق حلال کھاتا ہے تو نماز میں نورانیت نظر آتی ہے, اعمال میں نورانیت نظر آتی ہے, یعنی جو نورانیت کہ اس میں ہے پہلے سے لیکن حرام کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن رزق حلال کھانے کی برکات سے آدمی کو نظر بھی آتا ہے. اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ میں نے ایسے بیان کر دیا, تاریخ میں ہی موجود ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں یہ بات آتی ہے. امام احمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک امام اور بڑے اولیاء اتقیاء میں سے, امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعوت دی, ان کو دعوت دی اور کہا کہ ابھی بہت زمانہ گزر گیا تمہیں دیکھا نہیں, جی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر آ جاؤ. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعوت قبول فرمائی اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے گھر تشریف لے گئے. مصر میں رہتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, بڑا زبردست ان کا استقبال کیا. جب امام شافعی جیسے بزرگ نکلے تو وقت کا بادشاہ بھی نکلا, علماء صلحاء وزراء سب استقبال کے لیے ہوئے, تو اتنا زبردست ان کا استقبال ہوا. تو امام شافعی اپنے گھر ان کو لے آئے اور کھانا وغیرہ جو پکایا ہوا تھا وہ ان کے سامنے رکھا. تو امام صاحب نے جب کھانا شروع کیا تو کھاتے ہی چلے گئے. اس زمانے میں جو علماء صلحاء ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ تھا کہ کھانا کم کھاتے تھے, لیکن ان کو دیکھا لوگوں نے کہ وہ کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ برسوں کے بھوکے ہوں اور آج کھانے کو ملا ہو تو کھانے پر لگے ہوئے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی بچیوں کو گھروں میں بھی بات بتا دی تھی کہ بھئی ہیں تو میرے شاگرد لیکن یہ بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں, نیک آدمی ہیں, سارے ہیں. جب رات ہوئی تو بچیوں نے پانی کے لیے لوٹا رکھ دیا, یعنی وضو کے لیے, اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں رکھ دی تاکہ کسی کی رات کو ضرورت پیش آئے تو استعمال کر لیں. صبح جب فجر کی نماز کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ اٹھے تو دیکھا امام صاحب بھی تیار ہو کے نماز کے لیے گئے, نماز فجر پڑھ کر باہر پڑھ کر واپس آئے. جب یہ نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے تو اس دوران ان بچیوں نے دیکھا کہ جو پانی لوٹے میں رکھا تھا وہ ویسے کے ویسے ہی رکھا ہوا ہے, مسلح رکھا تھا وہ جیسے طے کر کے رکھا تھا ویسے ہی طے کیا ہوا ہے. تو دل میں ان کے بدگمانی پیدا ہوئی کہ والد صاحب تو کہہ رہے تھے کہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت نیک صالح آدمی ہیں, نہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے, نہ وضو کیا, اور صبح بھی ایسے ہی چلے گئے, تو اور کھانا بھی خوب کھایا, تو یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. جب امام شافعی رحمہ اللہ آ گئے نماز پڑھ کے فجر کی تو اپنے والد سے جو دل میں اشکال پیدا ہوا تھا عرض کیا کہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا ان کے بارے میں لیکن ہمیں تو یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے, آپ بھی نے, ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کھانا بھی علماء صلحاء کم کھاتے ہیں لیکن یہاں تو معاملہ دوسرا ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی تھوڑا سا احساس تو تھا اس بات کا. اب جب بچیوں نے یہ بات کہی تو انہیں اکیلے میں بلا کر کہا کہ میاں کیا بات ہے, تمہارے حالات میں کچھ تبدیلی دیکھ رہا ہوں میں, تو تم اب بدل گئے ہو یا کیا معاملہ ہے مجھے بتائیے. تو ان فرمایا کہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں جیسا پہلے تھا ویسے ہی اب بھی ہوں. میں جب آپ کے گھر میں داخل ہوا اور یہاں کھانا لگا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ انوار و برکات سے بھرا ہوا ہے اور مجھے اس کی نورانیت آسمانوں تک محسوس ہوتی چلی گئی. تو میں سمجھ گیا کہ رزق حلال ہے, جتنا بھی ہو سکتا ہے کھا لوں میں, پتہ نہیں پھر اتنا ایسے اس طرح خالص رزق حلال مجھے ملے یا نہ ملے. اس لیے میں نے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے خوب کھایا, جتنا کھانا تھا میں نے اس سے بھی زیادہ کھایا کیونکہ اس میں میں انوار و برکات دیکھ رہا تھا. اور الحمدللہ اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ میں ساری رات مجھے نیند تو نہیں آئی لیکن بدہضمی بھی نہیں ہوئی کیونکہ رزق حلال تھا اس کی بھی انوار و برکات ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں نے قرآن مجید کی ساری رات میں تقریباً 100 مسائل قرآن مجید سے مستنبط کیے. تو یہ صرف اس حلال کھانے کی برکت تھی کہ جب میں نے حلال کھایا تو میرے اندر بھی اعمال کرنے کی جستجو پیدا ہوئی. اور فرمایا کہ ایسے ایسے مسائل میں نے مستنبط کیے کہ جس کی طرف اس سے پہلے کبھی دھیان نہیں گیا تھا. تقریباً ساری رات میں 100 مسائل استنباط کیے. اور جب معاملہ یہ ہوا کہ میں سویا ہی نہیں تو وضو بھی نہیں کیا. فجر کی نماز بھی عشاء کے وضو سے ہی پڑھی میں نے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جب ساری بات سنی تو جا کے اپنے بچیوں سے یہ بات بتائی تاکہ وہ جو بدگمانی میں مبتلا تھے وہ بدگمانی دور ہو جائے. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ رزق حلال ایک ایسی نعمت ہے کہ جب انسان کو وہ میسر ہو جاتی ہے تو انسان کا قلب نورانی ہو جاتا ہے. آج ہمارے اس ماحول میں اس دنیا میں رزق حلال موجود تو ہے اگرچہ اس کی تعداد قلیل ہے. اور پھر یہ کہ ہمارے اندر جو خرابی پیدا ہو گئی ہے وہ زیادتی کی حوث بہت زیادہ کہ جتنا زیادہ آ جائے. حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ قناعت اصل چیز ہے. یعنی جو مال اللہ تعالیٰ عطا فرما دے ہم محنت کوشش کریں جائز کی اور اتنی جتنی کی ہمیں کرنی چاہیے. رات دن ایک ہی کام کی فکر جستجو میں لگ جائیں کہ بس مال حاصل ہو اور ہو جائے اور ہو جائے تو یہ جو کثرت ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات آدمی حلال کو چھوڑ کے حرام میں مبتلا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ الحاکم التکاثر, تمہیں مال کی زیادتی نے ہلاک کر ڈالا. سورۃ التکاثر پڑھ لیجیے. الحاکم التکاثر, تمہیں مال کی زیادتی نے مار ڈالا. یعنی زیادتی کا مطلب کیا کہ اس خیال میں رہنے سے کہ بس اور مال آئے چاہے وہ حلال آئے حرام آئے اس کی فکر نہیں ہے بلکہ مال بہت ہو جائے تو تمہیں اس مال کی زیادتی نے مار ڈالا ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ جا دیکھے. یعنی یہ جو مال کی ہوا سے بڑھنے کی ختم نہیں ہوئی بلکہ موت تک یہ تمہارے ساتھ رہی. حتی زرتم المقابر, کلا سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے, پھر جان لو. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. یعنی اللہ تعالی نے مختلف درجات بیان فرمایا. علم یقین, عین الیقین, یہ تمہیں حاصل ہو جائے گا کہ جو دنیا میں باتیں کہی گئی تھی وہ ایسی نہیں تھی. اور آخر میں فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا, پوچھا جائے گا ہم نے جو نعمتیں دی تھی اس کا تم نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. تو میرے عزیزو, ہمیں رزق حلال کی طلب میں کوشش کرنی چاہیے اور حرام مال کو ترک کرنا چاہیے. اس کے لیے لازمی بات ہے مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں, حلال کام بھی ہیں حرام کام بھی ہیں. بعض اوقات تو ہم کام تو حلال کرتے ہیں لیکن جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, فریب دے کر اور ملاوٹ کر کے مختلف صورتوں سے اس مال کو حرام کر لیتے ہیں, اپنی تجارت کو حرام کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ وہ مال تو ہم یعنی کام تو جو کر رہے ہیں وہ حلال ہے. ایک آدمی کپڑوں کا تاجر ہے تو کپڑوں کی تجارت کرنا اچھا عمل ہے, لیکن اس میں جھوٹ بولنا اور اس میں دھوکہ دینا فریب دینا یہ جو کام ہے حلال کو حرام کر دینے والا, اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات حرام جھوٹ بول کر بھی ہم حرام کرتے ہیں. تو ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات سود کی تو بہت زیادہ حرمت ذہن میں آتی ہے کہ وہ حرام ہے. یقیناً وہ بھی حرام ہے اور مطلقاً حرام ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی دوسری حرام چیزیں ہیں وہ جو ہمارے کاروبار میں ہم نے شریک کر لی ہیں جس کو اور جو جزو لازم بن گیا ہے اس طرف بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. جھوٹا وعدہ کرنا, یعنی ہمیں پکا پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیں گے نہیں کل, لیکن جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ آپ آ جائیے کل میں دے دوں گا, کہ ایک ہفتے بعد دے دوں گا, اور ایک ہفتے بعد دینے کا بھی اس کا ارادہ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے جھوٹ بولنا یہ سب یا جو ہے وہ ملاوٹ کرنا یہ سب دھوکہ دینے میں داخل ہے. جیسے عمومی طور پر آج آپ دیکھتے ہیں جو چیز ایسی ہے, پیاز ہے اس میں ملاوٹ ہے. اور ایک حدیث میں جیسا کہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے, آپ نے دیکھا ایک شخص گندم فروخت کر رہا ہے, تو آپ نے اس گندم میں اپنا ہاتھ ڈال دیا, دیکھا تو اندر گیلی گندم تھی اور اوپر خشک گندم تھی. آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا, یہ تو دھوکہ ہے, لوگ تو سمجھیں گے خشک گندم ہے اندر تم نے گیلی گندم بھری ہوئی. آپ نے فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے غش کیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو آج امت محمدیہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جس نبی کے ہم امت ہیں، جو تعلیمات ہیں، ہم اس کے برخلاف کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ذلتوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آج ہم مبتلا ہیں. میرے عزیز، و جب ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہلاتے ہیں، تو آپ کی سیرت پر بھی ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اور جو خامیاں خرابیاں ہم میں ہیں ان کو ترک کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو، اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. جب تک زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما، ایک اور نیک بنا دے، آپس میں اللہ باہم شیر و شکر فرما دے، ہر قسم کی لڑائی جھگڑوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، موجودہ زمانے کے ہر قسم کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، تمام مسلمان مرد و عورتوں کی اللہ سب کی حفاظت فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما، شیطان کے شر سے، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے، خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.